الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگو، دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے ہفتے میں نے ایک حدیث کا بیان شروع کیا تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن نفذ عن قربة من قرب نفذ الله من نفذ عن مؤمن قربة نفس الله عنه قربته يوم قربة من قرباته يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. ترجمہ یہ ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کے تقاضے اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے کہ لا یظلمہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہ جانی ظلم کرتا ہے نہ مالی ظلم کرتا ہے. ولا یسلمہ، اور اسے ظالم کے قبضے میں چھوڑتا نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ظلم کا شکار ہے، دوسرا اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو مسلمان اسے ظالم کے پنجے میں، ظالم کے قبضے میں چھوڑتا نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو ظلم سے بچا لے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی یعنی مسلمان کی کوئی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی بے چینی کو دور کرنے میں لگے، کسی بھی قسم کی بے چینی لاحق ہے تو اس کی بے چینی کو دور کرنے میں لگے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو ختم کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے کسی عیب پر پردہ ڈالے، اس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا. یہ تفصیل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بھائی چارے کے بارے میں بیان فرمائی، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ظلم نہیں کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی ظالم کے قبضے میں نہیں چھوڑے گا، حتی الامکان کوشش کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے. ہمارے معاشرے میں افسوس ہے کہ ظلم بہت پھیل گیا ہے، اور وہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ہے. انفرادی سطح پر تو یہ ہے کہ لوگ دوسرے کے حقوق پر قبضہ کرنے، میں بہت شیر ہو گئے ہیں. پیسہ میرے پاس آنا چاہیے, دوسرے کا پیسہ میں کسی طرح غصب کر لوں, کسی طرح اس کو اس کے بجائے پیسہ میرے پاس آ جائے. اس میں معاشرہ بڑی بری طرح پھنسا ہوا ہے. کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کی جائے. میراث تقسیم کرنے کا حکم قرآن کریم نے پورے ایک رکوع میں دیا ہے اور اس کے حصے بیان فرمائے ہیں کہ اس کے ترکے میں سے کس کو کتنا دیا جائے گا. اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب و ملت میں ترکے کی تقسیم کا کوئی معیار نہیں تھا. جس کے جو ہاتھ آ گیا وہ لے اڑا, اور اگر کسی مذہب میں تھا تو یہ کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی جائیداد کا حقدار سمجھا جاتا تھا, جو دوسرے چھوٹے بھائی ہیں وہ میراث سے محروم رہتے تھے. عورتوں کا تو میراث میں حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اور ہر ایک کے حصے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق متعین کروا دیا. اور قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ تمہارے بیٹے, تم میں سے کون ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو زیادہ حقدار ہے اور تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے, یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا, لہذا ہم نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق میراث تقسیم کرو. لیکن ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم کرنے کا رواج ہی نہیں رہا. اول تو مدتوں تک یہ کہتے ہیں بھائی ابھی تو مرحوم کا انتقال ہوا ہے, ابھی تو اس کو کفن بھی میلا نہیں ہوا, تو اس کے مال کو کیوں حصے بکرے کرنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا. وہاں تو اچھا نہیں لگتا, لیکن جب آگے بڑھ کر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, اور میراث کے بارے میں ایسے ایسے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان سے لڑائیوں کی نوبت آ جاتی ہے, قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے. یہ سارا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ مقرر فرمایا تھا, لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے. بس اگر زیادہ سے زیادہ ہوا تو بیٹوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی بہنوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں دیا. نتیجہ یہ کہ ان کے آمدنی میں حرام شامل ہو گیا, اور جب تک وہ اپنی بہنوں کو اور مرحوم کی بیٹیوں کو یا ان عورتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حقدار قرار دیا ہے ان کو نہیں دیں گے, اس وقت تک ان کے مال میں حرام کی آمیزش ہے, وہ حرام کھا رہے. یہ ظلم ہے انفرادی سطح پر. ذرا سی کسی شخص کی بات ناگوار ہو گئی تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے, یہ انفرادی سطح پر ظلم ہے. اجتماعی سطح پر یہ حال ہے کہ ہمیں افسوس کی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کسی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. کسی بھی شخص کو آ کر پکڑ لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے, اور اس کے ماں باپ کو اس کے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا, کیوں پکڑا گیا, کیوں اس کو ہم سے دور کیا گیا. उनको पता निशान भी नहीं होता। अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया जाए तो उसमें शरीयत का भी कायदा यह है और कानून का तकाजा भी यह है कि उसको ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उसके बारे में तफ्तीश की जाए, अलल ऐलान उसके मुकदमे की मुकदमा चलाकर उसको साबित किया जाए कि इसने फलां जुर्म किया है और इसलिए इस जुर्म की वजह से इसको सजा देनी है। लेकिन मुकदमा चलाए बगैर और किसी का जुर्म साबित किए बगैर उसको उठा लेना और उठाकर बंद कर देना और उस पर जुल्म और सितम करना, उस पर तशद्दुद करना, ये न सिर्फ ये कि कुरान के खिलाफ है, इस हदीस मुबारक के भी सरासर मुतजाद है कि जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि जुल्म नहीं करता कोई बंदा, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पर। अगर बाकी किसी से कोई शिकायत है, किसी का कोई जुर्म है, तो उसके ऊपर कायदे के मुताबिक मुकदमा चलाकर उसको उसका फैसला कराया जाए और उसके ऊपर फिर उसको अगर कोई सजा देनी है तो दी जाए। लेकिन ऐसे ही उठा लेना और उठाकर उसको गायब कर देना, उसका अगवा कर लेना, ये इतना बड़ा जुर्म है, ये खुद बताते खुद इतना बड़ा जुल्म है कि किसी मुसलमान को यह गवारा नहीं होना चाहिए। हमारे मुतअद्दिद पाकिस्तान के इलाकों में लापता अफराद का एक मसला सारा साल से फंसा हुआ है। बेशुमार अफराद हैं जो लापता हैं, जिनका पता ही नहीं है कि कहां हैं, किस हालत में हैं। उनके रिश्तेदार, आप जरा हर एक शख्स अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि अगर उसका बेटा, उसका भाई, उसका बाप इस तरह गुमशुदा हो जाए कि उसका पता ही ना चले कि कहां गया, जिंदा है या मुर्दा, क्यों पकड़ा गया है ये पता ही ना हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन ये एक आम चलन होता जा रहा है, खास तौर पर पाकिस्तान के बाद इलाकों में ये जुल्म हो रहा है। इस जुल्म के तदारुक के लिए कोई आवाज उठाता है तो वो भी उस जुल्म का शिकार हो जाता है। तो जहां भाई हम कहां चले गए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से कितनी दूर चले गए कि आप तो ये फरमा रहे हैं कि मोमिन मोमिन का भाई है, उस पर जुल्म नहीं करता। ठीक है, अगर किसी शख्स ने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो बेशक उसको सजा देने का हक हासिल है, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर उस पर मुकदमा चलाकर उसको खत्म। अचानक कोई शख्स किसी दूसरे को कहते कि तुम चोर हो और चोर होने की वजह से हम तुमको तुम्हारे हाथ काटेंगे, या क्योंकि चोर हो लिहाजा तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, इसका ना कोई जवाब शरीयत में है ना मौजूदा कानून के अंदर है। लिहाजा ये, लेकिन हमारा माशरा है कि इस जुल्म का शिकार है, लोग एहतजाज कर रहे हैं उसके बारे में, और एहतजाज की सुनवाई नहीं होती, खुद एहतजाज करने वालों पर बावकात जुल्म हो जाता है। हकीकत ऐसी है, मामला इतना उलझ गया है कि यह समझना भी आसान नहीं है कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है, और पता नहीं चलता कि, क्योंकि ऐसी ऐसी तहरीकें हमारे मुल्क में चल रही हैं जो बाज़ात इस्लाम के नाम पर होती हैं, बाज़ात कौमियत के नाम पर होती हैं, कि जो मुल्क को टुकड़े करना चाहती हैं और मुल्क के हिस्से बकरे करके हमारे दुश्मनों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। हम जब से पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान के दो जुर्म हैं हमारे दुश्मनों की निगाह में। एक जुर्म यह है कि वो इस्लाम के नाम पर बना और सारी मगरबी ताकतें और हमारे दुश्मन کوئی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ملک اسلام کے نام پر قائم ہو اور اسلام کی بالادستی کو اس میں تسلیم کیا جائے. لہذا روز اول سے اس کے خلاف دشمنی جاری ہے. پھر دوسرا جرم ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بن گیا اور مغربی طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک ایٹمی طاقت کا رکھنے والا ہو. ان دو وجہ سے ہمارا ملک طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہے. ہمیں آپس میں لڑانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں, کبھی قومیت کے نام پر, کبھی خود اسلام کے نام پر, کہ بھئی یہاں اسلام, چونکہ اسلام کے لیے قائم ہوا تھا, اسلام یہاں پر ابھی تک پوری طرح نافذ نہیں ہوا, لہذا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے, ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے, جنگ کریں گے. یہ تصور لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا. اب ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اپنے نام پر, اپنے حقوق کے نام پر یا اسلام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ملک کو کمزور کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی امتیاز کے بغیر, جس پر ذرا شبہ ہو گیا کہ یہ ان دو پاکستان دشمن تحریکوں کے خلاف کا حامی ہے, اس کو دیکھے بغیر اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں کسی دوسرے کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو وہ کہاں گیا. تو اجتماعی سطح پر یہ حال ہے. ہمارا پورا معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہے, جیسے میں نے عرض کیا, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ظلم کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بھائی جب ظلم ہوگا تو پھر ظلم کا نتیجہ تو کبھی بھی صلاح و فلاح نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا کسی بھی طریقے سے, تو خدا کے لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ظلم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, ان ظلم کی کارروائیوں کو بند کریں, ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں, افہام و تفہیم سے, محبت سے, پیار سے لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں, اور جو بات اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کہی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بے اثر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جو اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا ہم لوگ تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. علماء دیوبند سے جو اہل علم اللہ تعالیٰ نے تیار کیے, ان میں ان کا اسم گرامی سر فہرست ہے, شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتابیں, ان کے خطابات, وہ ان کے شیخ الاسلام ہونے پر شاہد عدل ہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے اونچے بزرگ تھے, بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے, لیکن وہ جب کوئی کتاب لکھتے یا کوئی تقریر فرماتے تو وہ اتنے اونچے علوم ہوتے تھے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, اتنے وہ دقیق علوم ان کی کتابوں میں ملتے ہیں. ان کی کتاب آب حیات ایسی ہے کہ اچھے اچھے علماء کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم کو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے دو بزرگوں کا انتخاب فرمایا, ایک حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے. ان دونوں نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم کو ہمارے لیے آسان کر کے پیش کیا, تشریح کر کے پیش کیا, اور لفظ یہ استعمال فرمایا میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرور نے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان بنا دیا تھا علامہ نانوتوی کی. بعض اوقات کسی بزرگ کے علوم اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں جب وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کی سمجھنے میں دشواری ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی زبان دے دیتا ہے. زبان دے دیتا ہے یعنی اس کے علوم کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کا کی ذمہ داری اس کو دے دیتا ہے, وہ آسان کر کے پہنچاتا ہے. تو حضرت میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کہتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی کی زبان بنایا تھا, ان کے علوم اس درجہ ہیں. اس کی میں تشریح کرنا چاہوں تو بہت لمبا وقت چاہیے, لیکن بہرحال اس مقام کے بزرگ ہیں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً ہم پلہ, اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ شاید نہ ہو کہ ان کے بعد اس پلے کا کوئی عالم مجھے نظر نہیں آتا جتنے بڑے عالم وہ تھے, اور پاکستان کی تحریک کے بانیوں میں سے تھے. تو ان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں, وہ جملہ فرماتے تھے ہمیشہ لوح دل پر نقش کرنے کے لائق ہے کہ جب اگر کوئی بات, کوئی حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی, لیکن تین شرطیں ہیں. ایک یہ بات حق ہو, دوسرے اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی حق ہو. طریقہ بھی حق ہو یعنی جہاں محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے وہاں محبت سے سمجھایا جائے, جہاں کوئی تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے, اور اعتدال کے ساتھ بات کی جائے. بات حق ہو اور بات کہنے کا طریقہ حق ہو اور نیت حق ہو, یعنی وہ حق بات اس لیے نہ کہی جا رہی ہو کہ لوگ کہیں بڑا حق کو آدمی ہے اور لوگ میری تعریف کریں کہ اس نے بڑی حق شاندار بات کہی ہے, لوگ میرے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسائیں, یہ نیت نہ ہو. بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے کے دل میں اترے اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرے. تو حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں, گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں مختلف معاشرے کے حالات بیان کر رہا ہوں کہ اب جس کے ہم خود رونا روتے ہیں روزانہ, تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جس جگہ کوئی حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے, کس لوگوں کو فہمائش کرنے کی سمجھانے کی, اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے حق بات حق طریقے سے حق نیت سے پہنچانے میں کوتاہی نہ کریں, تو کم از کم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم مسئول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا اور تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ظلم سے آزاد فرما دے اور حق و انصاف کا بول بالا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا www.dasqur'an.com